الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آداب عامة سے متعلق احادیث کا ذکر تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا حدث احدکم فلیقل الحمد للہ، تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمد للہ کہے، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، سننے والا کہے يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، گویا چھینکنے والا یہ دعائیں کریں. مسلمانوں کی آپس کی خیر خواہی اور نصیحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتا رہے. یہ بھی ایک موقع ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کے لیے. جب اس نے الحمد للہ کہا تو یہ کہا گیا يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے. چھینک کے ساتھ رحمت کی دعا، یہ بھی اگر ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نہ سمجھا ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، لیکن لگتا ہے ایسا کہ یقیناً رحمت، خاص رحمت کی دعا الحمدللہ کہنے کے بعد اور پھر چھینک کے ساتھ الحمدللہ کہنا خود ایک کسی خاص معنی کی طرف دراز کرتی ہے. اللہ کا شکر ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی مصیبت میں تھے، اس سے ہم نکل گئے. اور یہ کہنا ہے ڈاکٹروں کا کہ چھینک کا رکنا یا دماغ کے اندر تبخیر کا انحباس یہ نقصان دہ ہوتا ہے، آنکھ پر بھی، کان پر بھی، دماغ پر بھی، سب پر برا اثر ڈالتا ہے. اس وجہ سے چھینک جب نکلتی ہے تو وہ اس سے دماغ ہلکا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی آدمی کا سر کچھ ایسا سر بوجھل رہتا ہے تو گھر کے حکیم لوگ جانتے ہیں کہ کوئی ایسی دوا دیتے ہیں جس سے چھینک لیا. اور یہ جو وکس وغیرہ کا انتظام ہوا ہے وہ اسی معنی کے لیے، وہ اس تفصیل کو چھپانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ ورزش کے آداب میں صبح صبح جو ہلکی ورزش بتاتے ہیں، خاص طور پر یقیناً انڈیا کے اندر یہ چیز یہ یوگا کے نام سے مشہور ہے، اس میں سے بعض چیزیں اچھی بھی ہیں، یعنی وہ ورزش کا طریقہ. صبح کہتے ہیں کہ خالی پیٹ بیٹھ کر کے اور سانس نکال جائے، اس طرح کہتے ہیں. اس کا بڑا فائدہ ہوتا کہتے ہیں کہ دماغ سے اور پیٹ سے خالی جو نقصان دہ مادہ ہے وہ نکل جاتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس وجہ سے بہرحال جب یہ ایک نقصان دہ چیز تھی اس سے نکلی تو پھر آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. وہی چیز اگر نہ نکلے تو نقصان دہ ہو سکتا ہے، ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے. لیکن ایک چیز جس نقصان سے خطرہ تھا اس سے آپ بچ گئے تو الحمدللہ کہنے کا موقع. پھر جب الحمدللہ کہے بھائی، کیوں نہیں کچھ اور نہ کہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے اور کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری بھلائیوں سے نوازے، کیوں خاص الحمدللہ کہا گیا؟ گویا یہ ایک رحمت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نقصان سے ہمیں بچایا. مزید ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے. فإذا قال له، جب اس نے کہا يرحمک اللہ تو پھر آپ کہیں يهديكم الله ويصلح بالكم، چھینکنے والا خود کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، تم نے اچھی باتیں کہیں، غلط بات نہیں کہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جگہوں کو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ہم لوگ چھوٹے تھے انڈیا میں، ایک بکری کا بچہ، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ابھی وہ بوڑھی نکال کے لے جا رہی تھی. دیکھیے یہ ٹوٹلی یا غلط عقائد جو ہیں، چھوٹے خوبصورت بچے بھی لے کر جا رہی تھی، ایک بچے نے دیکھا وہ زور سے چھینک مارا تو اس نے کہا یہ نظر لگا رہا ہے. دیکھیے یہ چیز بھی غلط بھی رہے گا. اس وجہ سے اس کو اس کے ساتھ ہدایت کا تعلق بھی ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ غلط عقیدہ رکھنا اس کے ساتھ غلط ہے. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری حالت کو کی اصلاح کرے. تو گویا ایک دوسرے کی ہم خیر خواہی کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ ہمارے خیال سے دین اور دوسری کتابوں کا مطالعہ کیجیے. آپ اس وقت ہم نے پوری پڑھی ہے کتاب انجیل مقدس اور سب کچھ، بہت چیزیں اس میں تلاش کی، لیکن یہ ادب ان کے یہاں نہیں ملتا ہے. یہی ایک چیز محفوظ ہے ان کے یہاں کی کہ اگر کچھ اس میں نبوت سابقہ کا کوئی شائبہ ہوتا تو شاید اس قسم کی چیزیں ہوتی. بہت سی چیزیں ہیں احکام اسلام کے احکام سے ملتی ہیں جس کو وہ نہیں بدل سکے, لیکن یہ چیز نہیں ملتی ہے. گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے مہربانی کا یہ تعلیم ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشربن احد منکم قائما, کھڑے ہو کر کے نہ پیئے. اس کے بارے میں بھی گزشتہ مجلس میں بات ہوئی تھی کہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پینا سختی سے پیارے رسول نے منع فرمایا, زمزم کا پانی ہو یا کوئی بھی ہو, کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا کہ کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر کی بات بتائی ہے تو اپنی امت کے لیے بتا, امت کو بتا دینا ان کے لیے واجب ہے. کوئی شر ہے اس کو اس سے ڈرا دینا, اس سے بچا دینا امت کے لیے, نبی کے لیے واجب ہے کہ امت کو بچائیں. پیارے رسول نے ہر اس نقصان دہ چیز سے منع کیا ہے جو امت کو نقصان دے سکتی ہے. یہ چیز نقصان دہ ہے اس میں کوئی شک نہیں, اس وجہ سے پیارے رسول نے منع فرمایا سختی سے. اور یہ انداز جس انداز سے آپ نے کہا کہ کھڑے ہونے والے کے لیے کے بارے میں کہا تمہارے ساتھ شیطان نے پیا, شیطان سے بچنا واجب ہے. اصول فقہ میں کہتے ہیں کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب, جس چیز سے واجب پورا نہ ہو تو خود واجب ہو گیا. وضو شرط ہے نماز کے لیے, گویا وہ جس طرح وہ نماز فرض ہے اسی طرح وہ بھی فرض ہے, وسیلہ جو ہوتا ہے کسی نیک کام کا. تو شیطان سے بچنا واجب ہے. اس کے بعد پیارے رسول نے سختی سے کہا کہ من شرب قائما فلیستقی, کھڑے ہو کر کے جو پیر جس نے پی لیا تو قے کر لے, قے طلب کرے, انگلی ڈال کر کے جیسے بھی قے کرے. یہ انداز کسی مستحب یا مکروہ تنزیہی چیز میں نہیں ہوگا, اصل وصول یہ ہو سکتا ہے. اور یہ کہا جائے کہ نہیں مکروہ تنزیہی ہے, کھڑے ہو کر کے پینا جائز ہے, یا آگے بڑھ کر کے کہا جائے کہ نہیں زمزم کا پانی خصوصی طور پر کھڑے ہو کر کے پینا صحیح ہے, وہ بھی صحیح نہیں. کیونکہ ہم نے وصولی ایک بات بتائی, یہ کہ پیارے رسول نے کوئی کام کیا ہو خود امت کو اس کام سے منع کیا ہو تو امت کے لیے واجب ہے کہ منع پر عمل کرے. اور پیارے رسول کی وہ سنت آپ کے ساتھ خاص ہوگی, بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ خاص ہیں. یا کوئی وجہ رہی ہوگی مجبوری کی کہ وہاں بیٹھنا, علماء نے کہا ہے کہ زمزم کھڑے ہو کر کے آپ نے اس وجہ سے دیا کہ نیچے کیچڑ تھا پانی تھا, اس وجہ سے بیٹھنے کا امکان نہیں تھا, پیارے رسول نے کھڑے ہو کر کیا. تو پھر آگے بڑھ کر کے یہ کہنا کہ انہیں زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے پینا سنت ہے, یہ سنت کے خلاف ہے. آپ اس کو یقین جانیں, اس وجہ سے بیٹھ کر کے پینا ہی پیارے رسول نے ہمارے لیے تاکید فرمایا ہے. نہ زمزم کی خصوصیت کوئی رکھی ہے پیارے رسول نے, نہ عام پانی کی, کوئی بھی چیز پینے کی ہو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول والعقل, فقال ذالک اشد, کھانے کھڑے ہو کر کے کھانے کی کیا 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 حکم ہے, جائز ہے یا نہیں؟ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے کھانا اور ہی سخت منع ہے یا سخت نقصان دہ ہے, ذالک اشد. اس کے باوجود صحیح روایت میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ چلتے تھے اور کھاتے رہتے تھے, کچھ چلتے ہوئے کھاتے رہتے تھے, تو مجبوری کی شکل میں, یہاں تک کہ جہاد میں بھی چلتے ہوئے کھجوریں کھاتے رہتے تھے, ایسے ذکر آتا ہے صحابی کو. پھینک کر کے کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنی یہ کھجور کھائیں تو ہماری لمبی بہت لمبی مدت ضائع ہو جائے گی زندگی کی, فوراً جہاد میں دشمن کے اندر گھسے اور شہید ہو گئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ خاص حالات کے تحت اس کو جائز کہا جائے گا. جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ کھڑے ہو کر کے اگر پانی اوپر بدھا ہوا ہے مشکیزہ, ایسے بھی واقعات صحابہ کرام سے آتے ہیں, مشکیزہ کسی درخت کے ساتھ یا کسی دیوار کی کیل موٹی کے ساتھ لگتا ہے, اس کا اتارنا مشکل ہے, تو پھر کھڑے ہو کر کے مجبوراً پی سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر کھڑے ہو کر کے پی کر کے اور فوراً کچھ دیر بیٹھ جائے تو انشاءاللہ اس کا نقصان جاتا رہے گا. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی ہی سے روایت ہے, پیارے رسول فرماتے ہیں لا یمشی احدکم فی نال واحدہ, ایک جوتی کے اندر آدمی نہ چلے. ایک جوتی ٹوٹ گئی ہو اس کا تسمہ یا پہن کے چلنا یقیناً وہ خطرناک ہو سکتا ہے, اس سے پھنس کر کے گر سکتا ہے آدمی, تو اس کو نکال لیا اس نے, پھر دوسری جوتی جو صحیح سالم ہے اس کو بھی نکال لے. کیونکہ دیکھنے میں بھی ایک چیز بری لگتی ہے کہ ایک پیر ننگا دوسرے پیر میں پہن کر کے چلے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بھی آدمی کے پیر کا توازن ٹھیک نہ رہ کر کے گرنے کا باعث بن سکتا ہے. اس وجہ سے پیارے رسول نے بتایا کہ لا یمشی احدکم فی نار واحدہ, ایک ہی جوتی پہن کر کے نہ چلے, ایک ہی جوتا جوتی پہن کر کے نہ چلے. ولینعلہما جمیعا او لیخلعہما جمیعا, دونوں کو پہن کر کے چلے یا دونوں کو نکال لے. یہ بھی یقیناً اس میں نقصان اور فائدے کا پہلو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اب یہ سب چیزیں پیارے رسول کی اپنی طرف سے بات نہیں ہے, کیونکہ یہ سب حدیث کے بارے میں ہمیں یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے, اللہ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کہ اپنی امت کو یہ سب چیزیں بتا دیں. تمام احادیث میں اس طرح کا ذکر ہے, ان اللہ اوحا الیہ, ان اللہ اوحا الیہ, اور یہ یقینی بات ہے کہ وحی جو ہے قرآن کے ساتھ وحی ہے, سنت بھی وحی ہے. ہمایوں تقوان الحوا کی تفسیر یہی ہے, ہمایوں تقوان الحوا ان ہو اللہ وحی یوحا, اور پیارے رسول نے بھی فرمایا ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, مجھے قرآن بھی دیا اللہ تعالیٰ, قرآن کے ساتھ ایک اور چیز دی ہے وہی سنت. اور سنت, اس سے پہلے میں نے کسی مجلس میں کہی ہے بات کہ سنت, تمام انبیاء کی سنت پر عمل کرنا ان کی امتوں پر واجب تھا. حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, سب کی سنتیں تھیں اور سب کی سنتوں پر عمل کرنا واجب تھا. آپ آیات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی ہلاکت اور فرعون کا غرق ہونا جو ہوا وہ اس وقت تک ان کو توریت نہیں ملی تھی, جو کچھ دعوت اور تبلیغ کی سنت ہی کے طریقے پر تھا. گویا قرآن کی شکل کی کوئی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں دی گئی توریت, اس سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ سنت کی تھیں, وہی تھی, وہ بھی حضرت موسیٰ کی طرف, اس کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا. تو یہ کہنا جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت یہ دین کا جز نہیں یا قرآن کے ساتھ اس کا استدلال, اس سے استدلال واجب نہیں ہے, تو وہ یقیناً پورے طور پر گمراہ ہیں. اگر کوئی قوم ایسی ہے وہ کہتی ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت پورے طور پر حجت نہیں, چند سنتوں کو کسی بنا پر کوئی رد کر دے کہ اس میں راوی ضعیف ہیں یا صحیح نہیں ہے, وہ الگ بات ہے, بلکہ وہ تحقیق کا طریقہ ہے. لیکن مطلق یہ کہنا, جیسے کہ اہل قرآن کہتے ہیں یقیناً ان کو اسلامی حکومت میں اسلام مسلمان ہونے کا حق نہیں ہے, مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے ان کو, کیونکہ وہ اسلام کی اصل بنیاد کو نہیں مانتے ہیں. اسلام کی اصل بنیاد دو چیزیں ہیں, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. ہمارے ائمہ نے اسی کے ارد گرد زندگی گزاری اور اسی کے ارد گرد ان کے اجتہادات, ان کے استنباط رہے ہیں. سنت کو چھوڑ کر کے کسی نے کبھی استدلال سنت سے چھوڑا نہیں ہے. ہاں, نہ ملے تو پھر اجتہاد کرتے تھے. گویا اس میں اجماع امت کا خلاف سے اختلاف بھی ہے. اجماع امت کا مخالف جو ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے. اس وجہ سے بہت سے ایسی دلیلیں ہیں کہ سنت کو مطلق چھوڑنے والا کافر ہوگا اور اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا. ولینا ہما جمین اولی اخلاء ہما جمین متفق علیہ, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کے علاوہ دوسرے ایمان نے بھی اس کی روایت کی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الى من جر ثوبه فيلا, اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں یا دیکھتے نہیں ہیں جو اپنے کپڑے کو گھمنڈ سے, کبر اور تکبر سے کپڑے کو کھینچ کر کے لمبا کر کے چلتا ہے, یعنی کپڑے کو ٹخنے سے نیچے. اس کی تفسیر ہوگی کہ ٹخنے سے نیچے, جیسا کہ روایات میں یہ مردوں کے لیے ہوتا, مرد کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوتا. حضرت المومنی, پیارے رسول نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا, مومن کی چادر یا مومن کا تہبند جو ہے وہ نصف صاف کر رہا ہے, آدھی پٹلی تک, اور اگر زیادہ نیچے ہو تو ٹخنے سے اوپر, اس سے نیچے ما اسفل من الکعبین فہو فی النار, جو کعبین دونوں ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا. کپڑا جائے گا, کپڑے کے ساتھ صاحب کپڑا بھی جہنم میں جائے گا. اس کی تاکید فرمائی پیارے رسول نے. ہم اتنی معمولی چیز کو, ہم اتنے کم عقل یا ہمارے عقل کی خفت کہ ہم پیارے رسول کی احادیث اور پیارے رسول کی اس وعید کو سنتے ہوئے جانتے ہوئے بھی اس کو ہلکا سمجھتے ہیں یقینا, اور بہت سے لوگ تساہل برتتے ہیں اس میں, اور اس میں مختلف قسم کی تعویل کرتے ہیں کہ نہیں, گھمنڈ سے جو شخص کھینچ رہا ہے یوں ہی اگر کپڑا لمبا کر کے چلتا ہے وہ کسی گھمنڈ یا کسی کبر اور تکبر کی بنا پر نہیں کر رہا ہے تو جائز نہیں. یہ کہنا غلط ہے. پیارے رسول نے جب کہا کہ عزرت المومن, ایک مسلمان کا کپڑا نصف ساتھ تو ہوتا ہے یا ٹخنے سے اوپر, اس میں کبر اور تکبر کا ذکر نہیں فرمایا پیارے رسول نے. اور اگر آپ اس سے الگ کر سکتے ہیں کسی حالت کو, تو یہ کہ آدمی چلتے چلتے کبھی اس کا کپڑا نیچے ہو جائے, یا جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح روایت میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے کپڑے نیچے ہو جاتے ہیں بغیر قصد کے. تو پھر رسول نے فرمایا انت لیسا ممن یجر من الخیلاء, جو کبر اور تکبر کے ساتھ کھینچتے ہیں کپڑے کو کھینچ کر کے جھاڑو دیتے ہوئے چلتے ہیں زمین کو, ان میں سے تم نہیں ہو. اس وجہ سے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی حالت میں بھی اس غلط فعل کا مرتکب نہ ہو. ہمارے بھائی جو لمبا کرتا پہنتے ہیں اس کو چھوٹا رکھنا چاہیے, اور اگر پتلون وغیرہ پیجامہ وغیرہ رکھنے سے نیچے یقیناً تو اس کو اونچے کر لینا چاہیے. ایک معمولی چیز کی بنا پر ہم اتنے بڑے وحید کے مستحق ہوں, یہ ایک عقل سلیم اور مسلمان عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی ہے. جو اسلامی عقل رکھتا ہے آدمی, اس وجہ سے ہمیں ان سب چیزوں کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینہ, جب تم میں سے کوئی کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے, واذا شرب فلیشرب بیمینہ, پیئے تو داہنے ہاتھ سے پیئے, فان الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ, شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا, شیطان کے دو ہاتھ ہیں. اور پہلی والی حدیث میں اللہ کے لیے دیکھنے کی صفت کا اس بات بھی, لا ينظر اللہ الا من جرى ثوبه خيلا, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اسے کوئی شک نہیں. اور اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے لیے آنکھ کا اس بات کیا ہے, فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا, میری آنکھوں کے سامنے تم ہو. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جس صفت کا اس بات کیا ہے, جس صفت کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے ذکر کیا, ہمیں اس کے اوپر اسی طرح یقین رکھنا ہے, ایمان رکھنا ہے. اور جو اشاعرہ کا غلط طریقہ رہا ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج کل 99% لوگوں کا یہی عقیدہ ہے, رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں. تاریخ کے پورے دور میں مذاہب اربع کے جتنے متبعین تھے, اس میں سے کچھ ہی لوگ خال خال ایسے گزرے ہیں جو اشعری عقیدے کو نہیں مانتے تھے, بلکہ اس کے خلاف ان کی تبلیغ تھی, ان کا عمل اور تبلیغ تھا. لیکن یقیناً اس کو غلط کہا جائے گا, اور ہمیشہ جو چیز غلط رہی ہے کثرت اور قلت کی بنا پر, کثرت کی وجہ سے کسی چیز کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. اللہ تعالیٰ خود فرمایا ما اکثر الناس ولو عرفت بمؤمنین, اے پیر رسول آپ کتنا ہی لالچ رکھیں, کتنا ہی کوشش کریں, لیکن اکثر لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں, قلت کم کم ہی لوگ مومن ہوں گے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور, تو یہ کہنا کہ تعداد ہماری زیادہ ہے اس وجہ سے ہم حق پر ہیں, یہ چیز صحیح نہیں ہے. ورنہ اس زمانے میں کفار کی تعداد زیادہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام اور مسلمان یہ غلط چیز ہے. اسلام غلط ہے یا مسلمانوں کا رویہ غلط ہے, مسلمانوں کا طریقہ غلط ہے, ہر کسی یہ کہا جا سکتا. تو آپ یہ سوچیں کہ ہمیں یقین رکھنا ہے ان سب عقائد پر, ان سب اوصاف پر جس کا اس بات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیا ہے. آنکھ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ہم یقین رکھیں گے کہ اللہ کی مبارک آنکھیں ہیں, لیکن ان آنکھوں کی شکل نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے کیسی ہے, کتنی ہے. ہمیں اجمالی طور پر ایمان رکھنا ہے. جب ہم نے یقین کر لیا اللہ کے بارے میں, لئیس کمثلہ شیء, اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں, تو اس کے اوصاف کی طرح بھی آپ کہہ لیں کہ اس کے اوصاف کی طرح کوئی چیز نہیں. نہیں بتایا اللہ تعالیٰ, جس کی تفسیر اس میں داخل ہونا غلط ہوگا. اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ نظر کا معنی کچھ اور ہے, تو پھر ہم نے اللہ کے صفت کے ساتھ گویا بے دینی کا سلوک کیا. الحاد فی اسماء اللہ تعالیٰ صفات, اس کا ذکر علماء نے کیا الحاد, گویا ہم یہ کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے نہیں ہیں, بس اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کریں گے ان کے اوپر, یا رحم نہیں کریں. لا ينظر اللہ کا مطلب رحمت نہیں, رحمت کی نظر نہیں دیکھیں گے, یا رحمت سے نہیں دیکھیں گے, یا رحمت ہی نہیں کریں گے ان کے اوپر. رحمت کی نظر جو ترجمہ کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے, اللہ تعالیٰ مطلق نہیں دیکھیں گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم و کرم نہیں کریں گے. یہ سب تاویلات غلط ہیں. اللہ کے اوصاف کو اسی طرح ہمیں ثابت کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ذکر کیا. وَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ, شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. مسلمان کے لیے تاکید ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ داہنے ہاتھ سے کھائے اور داہنے ہاتھ سے پیئے. وہ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز شیطان کی ہے خاص, اس کو, یا کافروں کی چیز, مطلب لمبا ہے, کافروں کی کوئی خاص چیز, کوئی خاص تہذیب, کوئی خاص وقت, کوئی خاص نشان ہو, اس کو ہمیں نہیں لینا ہے. بہت سی چیزوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خالفو المجوس, جیسے پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ آپ اللہ خود خوشوار خالف المجوس, داڑھی کو بڑھاؤ, موچھوں کو کاٹو, یہاں تک کی روایت میں احکو اس کو پست کر دو زیادہ سے زیادہ, موٹنے کا ذکر نہیں لیکن زیادہ سے زیادہ کاٹ کر کے نیچے رکھا جائے, کیونکہ موچھوں کا بڑھانا اور داڑھی کا موڑنا یہ مجوسیوں کا کام ہے, خالف المجوس ان کی مخالفت کرو. بہت سی چیزوں میں اسی طرح یہاں شیطان کی مخالفت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. بچوں کو بھی ہمیں بچپن ہی سے اس کی تلقین کرنی چاہیے. بہت سے لوگ تصاحل برتتے ہیں, کہتے ہیں بڑا ہو کر کے جان سیکھ جائے گا. نہیں, جس چیز پر وہ پلے گا بچپن سے, بڑا ہو کر کے بھی اس کو وہ یہ سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن اس پر عمل کرنے کی توفیق اس کو کم ہی ہوگی. اسی وجہ سے اسلام میں بچپن ہی سے بچوں کو یہاں تک کہ صلات کا کہ آداب, وضو اور دوسرے 7 سال کے بعد وجوبی طور پر ہمارا اولیاء الامور پر واجب ہوا کہ وہ ان کو سکھائیں. کیوں؟ تاکہ ان کی عادت پڑے. اگر کوئی بچہ 15 سال تک صلات نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. گناہ کس پر ہوگا؟ جو اس کا ولی امر ہے, جو اس کو پالتا ہے, باپ ہو یا چچا ہو کوئی بھی ہو, وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. وہ ہم خسکم اہلیکم نارا کا ترجمہ یہی ہے, یا اس کی تفسیر یہی ہے کہ خود اپنے کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بچپن ہی سے جب ہم اس کو پالیں گے تو وہ انشاءاللہ اسی طرح پلے گا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ وَيَشْرَبُ بِالشِّمَالِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ ضمن میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاول کھا رہے ہیں اور کچھ کھا رہے ہیں, پکڑیں گے گلاس کو تو اس میں لگ جائے. کیا ہوا؟ بہت سے لوگ بائیں ہاتھ سے اٹھا کر کے پھر پیٹ لگا کر کے دائیں ہاتھ کا, تو دائیں ہاتھ سے آپ نے نہیں پیا, بائیں ہاتھ ہی سے پیا. اس وجہ سے اس کو پکڑیے. ایک مسلمان کا جوٹا بھی دوسرے مسلمان کے لیے حرام نہیں ہے. اگر اسی میں وہ دوسرا اس کو پکڑ کے پی رہا ہے تو کوئی حرام یا گندی چیز نہیں کھا رہا ہے. اس وجہ سے یہ ذوق مسلمانوں میں پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں, ٹھیک ہے آپ کھائیں تو نظافت سے کھانا چاہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے, پورے طور پر ہاتھ میں لپیٹ کر کے. اور کچھ یہاں کا جو طریقہ, خود ہم لوگ چاول وغیرہ جو کھاتے ہیں تو ادب سے کھائیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں پورا ایسے ہی ہاتھ پورا لپیٹ کر, لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اس سے پکڑ کر کے پی رہا ہے تو اس کو غلط نہیں کہا جائے گا. ہمیں اس ذوق کو اپنے ذہن میں پالنا چاہیے کہ یہ چیز نجس نہیں کر دیتا ہے گلاس کو, یا گندا نہیں کر دیتا ہے. ادب کے خلاف نہیں, ثقافت کے خلاف نہیں, بس تہذیبی نہیں ہے یا تہذیب کے خلاف نہیں. ٹھیک ہے دوسرے لوگ اس کو بے تہذیبی سمجھیں, لیکن ہمارے اسلام میں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. آگے چل کر کے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ, یعنی آپ تعجب کریں گے کہ اس قسم کی چیزوں پر کو معمول کرتے ہیں کہ یہ لوگ گندے لوگ ہیں. یہاں تک کہ سبحان اللہ, ایک برطانیہ میں رہنے والے بھائی بتاتے ہیں کہ انگریز لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے گندے ہیں, کیونکہ مسلمان اپنے کمرے میں, اپنے باتھ روم میں پانی لگواتے ہیں, اور دوسری جگہوں پہ آپ جائیے تو پانی کا نہیں رہتا ہے, صرف پیپر رہتا ہے, اس سے پوش کر کے پھینکنا رہتا ہے دونوں استنجن. اور یہ لوگ اپنے اس میں لگاتے ہیں پانی کے, ان کا نلکا تاکہ دھو لیا کرتے ہیں. یہ لوگ بڑے گندے ہیں, اس کو دھوتے ہیں اپنے ہاتھ سے, اور اس میں وہ لپیٹ کر کے رہے تو اس کو وہ صفائی دھوتے ہیں. ہمارے یہاں اگر گلاس سے پکڑ لو تو کہتے ہیں گندے ہیں, وہ پورے طور پر زندگی بھر گندے رہتے ہیں, کتنا صاف ہوگا وہ. تو اسی وجہ سے پانی کا استعمال اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے. جو لوگ دھیلے کے ساتھ پانی کا استعمال کرتے تھے وبا کے اندر, اللہ تعالیٰ ان کی طرف خاص طور پہ ان کا ذکر فرمایا ہے. یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. اس میں سے ایسے لوگ ہیں جو پورے طور پر تطہر, طہارت نہیں تطہر, اچھی طرح پاکی اور صفائی کرتے ہیں. تو یہ ہے. اب اگر وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ گندے ہیں, ہاتھ اسی ہاتھ سے کھاتے ہیں اسی ہاتھ سے پانی پیتے ہیں, تو کہا کریں ہزار ان کی گندگی اور کچھ ہے. آگے بڑھ کر کے آپ جائیں تو ان کے یہاں سب کچھ ہے گندی چیز, اور اپنی شرمگاہ بھی چومتے چوستے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو وہ گندگی نہیں ہوئی. جی وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب. قال رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو, والبس اور پہنو, وتصدق اور صدقہ بھی دو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. صرف یہ نہیں کہ گائے بھینس طرح ہم کھائیں اور اپنا جسم پالیں, نہیں, سستا بھی ہونا چاہیے کچھ. وہی کھانا جو بہت اونچے سے اونچے انداز میں آدمی کھاتا, اس میں سے اسی میں سے کچھ. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نہیں کھا پاتے ہیں بیچارے, چند ٹکڑے دوسروں کو بھی دے دیں, چلتے پھرتے خرید کر کے دے دیں. آپ دیکھیں کہیں, آپ یہاں تو الحمدللہ ہم طرح نہیں ہے, لیکن یقیناً جا کر کے ہم لوگوں کا ذوق الحمدللہ یہاں پلے ہیں. جا کر کے آپ دیکھیں کسی زمانے میں, اب بھی یہ حالت ہے, جو یہ نہ کہے سیاسی مسئلہ بنا دے کہ ہم ملک کو بدنام کر رہا ہے, نہیں, ہوٹلوں میں جا کر کے بمبئی دلی میں دیکھیے, جس سال لوگ کلکتہ سے بھاگے ہوئے تھے جب وہ ڈھاکہ کا مسئلہ ہوا, آئے بہت سے لوگ بنا لیا, جامع مسجد کے قریب جو پارک ہے آزاد پارک, اس کے دیواروں کے سامنے لوہے کے سوراخوں کے سامنے ایک لائن سے چادریں تنی ہوئی ہیں, اس میں پورا کنبہ پل رہا ہے سالوں سے, ان کا کوئی کام نہیں ہے. کھانے کے وقت کیا, صبح ہی سے آ کر کے ہوٹل کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, آپ بیچ سے گزریں گے اور وہاں سے نکلتے ہوئے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, اللہ کے بندے بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں کہ آپ جو روٹی ہے جو رقمہ ان کے ہاتھ میں ڈال دیں. یہ حالت ہے, الحمدللہ بہت کچھ ٹھیک ہو گئی ہے, لیکن اب بھی جا کر کے دیکھا, میں نے قریب تک جا کر کے دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ مسلم اور خاص طور پر مسلمان ہی بےچارے غریب ہوتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں, اللہ کا کوئی بندہ آتا ہے کہتا ہے سب کو کھلا دو ہماری طرف سے, ایسے بھی ہوتے ہیں بہت سے, اور نہیں تو نہیں آیا تو اسی طرح آپ کے ہاتھ دیکھتے ہوئے وہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ شکل ہے, کھائے اور پیئے بھی, ولبت آدمی پورے جس قدر بھی چاہے اپنے کھانے پینے میں توجہ کر لے, لیکن اللہ کی رضا مندی کے لیے کچھ صدقہ خیرات بھی کرتا رہے, لیکن صدقہ خیرات یا کھانے پینے میں آپ نے پیارا سن کہا پی غیر صرف, اس میں اسراف نہ ہونے پائے. کھاؤ جس طرح کہتے ہیں اپنے یہاں مثل مشہور ہے کہ جتنی لمبی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ, اور اگر آدمی زیادہ پیر پھیلانے لگے گا تو ننگا ہو جائے گا, زیادہ کھانے لگے گا ضرور سے زیادہ خرچ اپنا برداشت کرنے لگے تو پھر یا تو چوری ڈکیتی کرے گا یا کسی سے قرض لے گا, قرض لینے کے بعد اس کی جو مصیبتیں ہیں وہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں. اس وجہ سے اسراف نہ کرو, یہاں تک کہ صدقہ و خیرات میں بھی اسراف جائز نہیں ہے, یعنی حد سے زیادہ دینا. میرے رسول سے پوچھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول, میرے پاس بہت مال ہے, صرف ایک لڑکی ہے, تو کیا میں پورا مال اپنا اللہ کی راہ میں دے دوں؟ کیا رسول نے فرمایا نہیں. کہا اچھا, آدھا ہی اللہ کی راہ میں دے دو؟ کہا نہیں. کہا تہائی دے دو, تین حصے میں سے کسا؟ کہا ہاں ٹھیک ہے, تہائی دے سکتے ہو, وہ بھی زیادہ ہے, وہ سنو تو کسی ہو, تہائی دینا بھی زیادہ ہے. کہہ رہے حضرت عبداللہ ابن عباس اس روایت کو بیان کر کے کہتے ہیں, لو ان الناس غضبوا بالثلث, ہماری یہ خواہش ہے, تمنا ہے کہ لوگ تہائی سے کم تھوڑا سا اللہ کی راہ میں وصیت کریں یا اللہ کی راہ میں خرچ کریں, کیونکہ پیارے رسول نے اس کو کہا یہ زیادہ ہے, تو جس چیز کی کو زیادہ سمجھا پیارے رسول نے اس کو نہ کریں. تو یہ ہے اسلام کی نصیحت. ہاں اگر کوئی آدمی نہیں ہے وہ بھی, اس کو بھی چاہیے, کسی کے پاس کچھ نہیں, لیکن اللہ کی قدرت یا اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی کہ اس کی یہ دولت بھی نہیں لیکن لاکھوں کروڑوں اس کے ہوتے ہیں, تو اس کو چاہیے کہ اللہ اکبر, ایسے بد قسمت بھی مر کے جاتے ہیں کہ وہ لاکھوں کروڑوں چھوڑ کر کے لیکن ان کے نام کی کوئی چیز ایسی یاد کرنے کی نہیں رہتی ہے کہ وہ توفیق اللہ نے دی ہو کہ وہ خرچ کر کے جائیں تاکہ لوگ ان کے لیے دعا کریں. ایسے لوگوں کے لیے چاہیے. سر رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ اجار علیکم من ثلث اموالکم صدقۃ علیکم, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تہائی مال کو صدقہ کرنے کا تمہارے لیے زندگی اجر کے لیے کر دیا ہے. تو گویا آدمی کم سے کم تہائی خرچ کر کے جائے گا تو ہمیشہ اس کو لوگ یاد رکھیں. کوئی ایسا کام کر گیا کہ مرنے کے بعد جو اعمال ختم ہو جاتے ہیں, تو ایسے کچھ کام ہیں جن کو کر کے زندگی ہمیشہ اس کو اجر ملتا رہے گا جب تک وہ چیز باقی رہے گی. اور صدقہ جاریہ بہرحال, لیکن اس میں بھی پورا مال اگر اس کے ورثہ ہیں تو پھر خرچ کرنا جائز نہیں. پیارے رسول نے بھی فرمایا کہ انتظر ورثتک, اگر تم اپنے ورثہ کو اغنیا مالدار چھوڑ کر کے جاؤ, یہ افضل ہے کہ تم مال اللہ کی راہ میں لٹا دو اور ان کو بھکھارا چھوڑ کر کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. یہ تکفون انا, لوگوں کے سامنے ایسا نہیں, انتظام کر کے ان کا بھی جاؤ لیکن اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو. ولا مخیلا, اور اگر خرچ کرو اسراف بھی نہ کرو, اور نہ یہ کہ لوگوں کو چکھانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے سر اونچا کرنے کے لیے آدمی خرچ کرے, تو گویا وہ ریا ہو گیا. اللہ کی مرضی کے لیے نہیں ہے, لوگوں کو چکھانے کے لیے بڑا خرچ ہے, اللہ کے راہ بہت کچھ خرچ کرتا ہے. نیت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. یہ ہے آداب, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب ذکر کیا. اسی طرح ایک کتاب علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے الادب المفرد لکھی ہے. الادب المفرد کا منع ہے کہ الگ یہ کتاب آداب سے متعلق, اس میں اور بہت سے آداب ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ اس کتاب ختم ہو رہی ہے, اس کو انشاءاللہ پڑھی جائے گی, وہ کتاب پڑھی جائے گی. بہت ہی چھوٹی بڑی چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے احادیث صحیحہ کی روشنی میں, اس میں کچھ احادیث ضعیف ہیں, علماء نے ان کی بھی تعین کی ہے. باب البر والصلہ, ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا اور صلہ رحمی کرنا, رشتہ داروں سے ملنے ملانے کے متعلق احادیث کا ذکر ہے. وعن ابي هريره رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا من احب ان یبسط علیہ رزقہ وان ینسى له فی اثره فلیصل رحمہ، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی وسیع کرے، اس کی روزی زیادہ سے زیادہ کرے، وان ینسى له اثره اور اس کی موت میں تاخیر ہو، یہ لفظی ترجمہ کیا جائے گا، اس کی موت میں تاخیر ہو، پھر یصل رحمہ ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرے، صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کا لفظ ایک ایسا ہے جس کو آپ عام معنی میں تو سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کی تفاصیل کو بھی، بعض تفاصیل کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. صلہ رحمی ہے کیا؟ یہاں اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، گویا رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھنا. حسب حالت، رشتہ دار مالدار ہے، کچھ نہیں اس کے ساتھ آپ کر سکتے، آپ بھی مالدار ہیں تو کم سے کم حال احوال وقت پر پوچھنے کی بات رہے، ملنے ملانے کی بات رہے، اور پھر بیمار ہو جائے تو عام مسلمانوں کی طرح اس کا بھی آتے کہ آپ اس کی زیارت کریں. وجہ ہوتی کیا ہے کہ چند باتوں پر خاص طور پر رشتہ داروں میں ناچاپی زیادہ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ جیسے عربی کا ایک شعر ہے، وزل مذہب القربا اشد مبادت النفس من وقت اس سے حامل حسام المحندی، کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کا ظلم دل